بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، حضرت أبو جري جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں: رأیت رجلا، میں نے ایک شان والے شخص کو دیکھا. رجلا میں تنوین تعظیم کے لیے، میں نے ایک شان والے شخص کو دیکھا، بڑے آدمی کو دیکھا. حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پہلی ملاقات ہے. پھر انہوں نے کیسے یہ اندازہ لگا لیا کہ جن صاحب کو وہ دیکھ رہے ہیں وہ بڑی شان والے ہیں؟ آگے خود فرماتے ہیں کہ یصدر الناس عن رأیہ، میں نے دیکھا کہ لوگ ان کی رائے کو لے کر لوٹ رہے تھے. لا یقول شیئا الا صدر عنہ، وہ صاحب جو کچھ بھی فرماتے تھے لوگ اسی کو لے کر لوٹتے تھے. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک اجنبی شخص بیٹھا ہوا ہے اور لوگ کثرت سے اس کے پاس آ رہے ہیں اور اپنے مسائل ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ جو کچھ بھی کہتا ہے تو لوگ پورے استسلام کے ساتھ، پورے انقیاد کے ساتھ اس بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ نے بالکل بجا فرمایا. ان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ یہ بتا رہی تھی کہ ان سب کو وہ جو بھی کہتا ہے اس سے اطمینان ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں سے جب لوٹتے ہیں تو اگر دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہے، وہ جو فیصلہ اس شخص نے کر لیا وہ قبول، دونوں کو کوئی مسئلہ پوچھا وہاں سے جو کہہ دیا گیا قبول، کوئی مشورہ پوچھا وہاں سے جو کہہ دیا گیا قبول. تو اس اطاعت اور فرما برداری اور انقیاد، رضا اور تسلیم کو دیکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ کوئی بڑے شخص ہیں. رأیت رجلاً، اب میں نے ایک شان والے شخص کو دیکھا. یصدر الناس عن رأیہ، حال ان کا یہ تھا کہ لوگ ان کی رائے کو لے کر لوٹتے تھے. لا یقول شیئا الا صدر عنہ، جو کچھ بھی وہ فرماتے تھے اسی کو لے کر لوگ لوٹتے تھے، یعنی اس پر متفق ہو جاتے تھے. اس کے بعد چیمی گوئیاں یا شک شبہ کی بات نہیں ہوتی تھی. قل تو من ہذا، میں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی بڑے آدمی لگ رہے ہیں، تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ قالوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. قل تو میں قریب گیا اور میں نے جا کر کے عرض کیا: علیک السلام یا رسول اللہ. یہاں ہے علیک السلام یا رسول اللہ، مرتین، دو مرتبہ میں نے کہا کہ علیک السلام یا رسول اللہ، علیک السلام یا رسول اللہ. تو جب میں نے کہا علیک السلام، تو سلام کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جو سلام کی ابتدا کرتا ہے وہ لفظ سلام کو پہلے بولے گا، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیک کا معنی ہے تجھ پر، اور علیکما تم دونوں پر، علیکم تم دو سے زیادہ پر، تو علیکم پلورل ہے اور علیکا سنگیولر ہے. اور اردو میں، گجراتی میں، انگلش میں سنگیولر اور پلورل دو ہی ہوتے ہیں، عربی میں تین ہے، سنگیولر، ڈیول اور پلورل. تو ایک کے لیے تو یا آپ، دو کے لیے آپ دونوں یا تم دونوں، اور پھر دو سے زیادہ کے لیے علیکم. تو السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر ایک شخص ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر دو ہو، اور دو سے زیادہ ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مگر بہتر یہ ہے کہ ایک ہو، دو ہوں، دو سے زائد ہوں، ہر حال میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے، اور نیت یہ کر لی جائے کہ انہیں بھی سلام کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو فرشتے ہیں انہیں بھی ہم سلام کر رہے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں میں جو سلام ہمیں نظر آتا ہے وہ السلام علیکم پلورل کے ساتھ ہی ہے. گجراتی میں بہو وچن کہتے ہیں، ہاں بہو وچن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جواب دینے والا جو ہے، جواب دینے والا وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے گا، یعنی علیکم پہلے آئے گا اور بعد میں سلام. تو پہلے جو سلام کہے وہ پہلے السلام علیکم کہے، السلام پہلے کہے گا، علیکم بعد میں، اور جواب دینے والا علیکم پہلے کہے گا اور السلام بعد میں کہے گا. یہ عربی زبان ہے. السلام علیکم کا معنی ہے تم پر سلامتی ہو، سلامتی ہو تم پر. تو جواب دینے والا کہتا ہے کہ وعلیکم السلام، اور تم پر بھی سلامتی ہو، اس لیے آگے آ گیا، تم پر بھی سلامتی ہو. لیکن اگر جو شروع کر رہا ہے تو شروع کرنے والا علیکم السلام کہہ دے تو بھی نفس سلام ہو جائے گا. کوئی عمل ہوتا ہے، عمل، وہ عمل مسنون ہوتا ہے، پھر اس عمل کو کرنے کے کئی مسنون طریقے ہوتے ہیں، جیسے مسواک، تو مسواک مسنون ہے. تو کوئی بھی لکڑی کسی بھی سائز کی آپ نے لے لی اور اس سے آپ نے دانتوں کو صاف کر لیا تو مسواک کی سنت ادا ہو گئی. پھر یہ کہ لمبی کتنی ہو، یہ ایک دوسری سنت، موٹی کتنی ہو، یہ ایک دوسری سنت، ایک اور سنت ہو گئی. پھر یہ کہ اوپر کے دانتوں سے شروع کیا جائے یا نیچے سے، یہ ایک اور سنت، باہر سے شروع کیا جائے یا اندر سے، یہ ایک اور سنت. پھر اوپر سے شروع کیا جائے تو پہلے دائیں طرف سے شروع کیا جائے یا بائیں، ایک اور سنت. ایک تو عمل سنت ہوتا ہے اور پھر اس عمل کے اندر کئی سنتیں. تو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس سے بھی نفس سلام کی سنت ادا ہو جائے گی. مگر نفس سلام میں پھر الفاظ کس طرح استعمال کیا جائے وہ دوسری سنت ہے، تو اس کے ثواب سے محرومی ہو جائے گی. تو اس میں یہ ہے کہ پہلے لفظ السلام کہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ صحیح طریقہ بتلایا. انہوں نے کہا کہ علیک السلام یا رسول اللہ، علیک السلام یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تقل علیک السلام، آپ علیک السلام نہ کہیے. کیوں بھائی؟ کہا کہ علیک السلام تحیت الموتا، علیک السلام تو مردوں کا سلام ہے. قل السلام علیک، آپ کہیے السلام علیک. اب علیک السلام تحیت الموتا، علیک السلام مردوں کا سلام ہے، اس کا کیا معنی؟ تو اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں محدثین نے، کہ علیک السلام و تحیت الموتا کا ایک مطلب یہ ہے کہ علیک السلام اپنی روزمرہ کی گفتگو میں غیر مسلم استعمال کرتے ہیں. یہ ہمارے زمانے کے جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں. اب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے تھے، اور غیر مسلم کے دل میں چونکہ ایمان کی روح نہیں ہوتی تو روح کے اعتبار سے ان کو مردہ کہا گیا. تو علیک السلام و تحیت الموتا, یہ ایمانی اور روحانی اعتبار سے جو مردے ہیں ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں 1400 سال پہلے, وہ عربی میں سلام کرتے تھے ایک دوسرے کو, کہتے ہیں علیک السلام تو یہ لوگ کہتے ہیں, یہ مردوں کا سلام ہے ہمارا نہیں. ہمارا سلام تو ہے السلام علیک. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہی غیر مسلم جو ایمانی اور روحانی اعتبار سے مردے تھے, یہ جب قبرستان میں جاتے تھے تو قبرستان میں مردوں کو جب سلام کرتے تھے تو علیک السلام کے الفاظ سے سلام کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو مردوں کا سلام ہے, علیک السلام تو قبرستان میں جا کر مردوں کو سلام کرنے کا طریقہ ہے, جب زندوں کو سلام کرے تو السلام علیک کہنا چاہیے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علیک السلام مردوں کا سلام ہے, یعنی مسلمان اگر قبرستان میں جائے تو وہ علیک السلام کہے, نہیں. یہ اس زمانے میں غیر مسلموں کا جو طریقہ تھا اس طریقے کے مطابق آپ نے فرمایا کہ یہ تو غیر مسلموں کا سلام ہے کہ جب وہ قبرستان میں جاتے ہیں تو علیک السلام کہتے ہیں. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ جب زندوں کو سلام کیا جائے تو السلام علیک یا السلام علیک ورحمۃ اللہ یا السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور جواب میں وعلیک السلام یا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ یا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ السلام علیکم کہہ کر اگر ساتھ میں فرشتوں کی بھی نیت کر لی جائے تو بہت اچھا ہے. جیسے نماز میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب کیا جاتا ہے نماز میں, تو جو شخص امام کی دائیں جانب بیٹھا ہوا ہے, امام کی دائیں جانب, تو وہ جب سلام پھیرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب کرتا ہے تو السلام علیکم وہاں بھی پلورل ہے, جمع ہے, بہو وچن ہے, تو کیا نیت کرے کہ یہاں جو فرشتہ ہے دائیں طرف اس کو سلام کر رہا ہوں, اور میری دائیں طرف جتنے میرے مسلمان بھائی ہیں نماز میں ان کو بھی سلام کر رہا ہوں, اور جب بائیں طرف کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو اس وقت نیت کریں فرشتے کی دائیں طرف جتنے مسلمان بھائی ہیں ان کی اور امام صاحب کی, اور اگر دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے تو اس کا الٹا. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم بھی کافی ہے مگر صرف 10 نیکی ملے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولے گا تو 20 نیکی, اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولے گا تو 30 نیکی. اور پھر یہ کہ یہ ذکر بھی ہے, تو اگر 3 مرتبہ بولے گا تو اللہ کا ذکر 3 مرتبہ آئے گا, اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا بھی ہے, تو اگر 3 مرتبہ تینوں بولے گا تو 3 دعائیں اپنے مسلمان بھائی کو دے گا. تو سلام کرنے والے کو اختیار ہے, السلام علیکم صرف کہیں یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو جواب دینے والا ہے اس کو بھی اختیار ہے کہ السلام علیکم کے جواب میں کہے وعلیکم السلام یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مگر بہتر یہ ہے کہ سلام کرنے والا جب سلام کرتا ہے تو کم سے کم اتنا تو کہنا ہی چاہیے جتنا اس نے کہا ہے. اس نے اگر کہا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ کو بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے, اس لیے کہ وہ سخاوت سے کام لے رہا ہے, آپ کو بخل سے کام نہیں لینا چاہیے. وہ آپ کو 3 دعائیں دے رہا ہے اور آپ جو ہے صرف 2 دعائیں دے رہے ہیں, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور وہ جو دعائیں کر رہا ہے اس سے اگر زیادہ دعائیں آپ کرے تو یہ بہت بڑھیا ہے. اگر وہ کہے السلام علیکم تو آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کم سے کم, وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فحیو بیحسن منہا او ردوہا، کہ جب تم کو سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر سلام کرو یا اسی کو واپس لوٹا دو. تو پہلے یہ کہا گیا کہ تم اس سے بہتر سلام کرو یا اسی کو لوٹا دو. تو زندوں کو سلام کرنے کا تو یہ طریقہ ہے، اور مردوں کو سلام کرنے کا کیا طریقہ ہے اسلام میں؟ اس لیے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ علیک السلام مت کہو، اس لیے کہ یہ تو مردوں کا سلام ہے. تو کسی کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ قبرستان میں جائیں تو ہمیں علیک السلام کہنا ہے، نہیں، وہاں بھی یہی السلام علیکم دار قوم مؤمنین. جب قبرستان میں جائے تو یہ دعا پڑھنی ہے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین، یہ مؤمنین کی جماعت تم پر سلامتی ہو. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا، تو یہ یہاں اگر اللہ نے چاہا وہ تو ہونے ہی والا ہے، تو یہ برکت کے لیے آیا صرف، یہ نہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم تم سے آ کر ملیں گے اور اگر اللہ نے نہیں چاہا تو دنیا ہی میں رہیں گے. وہ تو ملنا ہے، یہ انشاءاللہ کبھی کبھی صرف تبرک کے لیے بولا جاتا ہے. تو اور بے شک ہم بھی تمہیں ملنے والے ہیں اگر. نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، یہ ہے سلام. تو دیکھو اس میں بھی السلام علیکم آیا، تو یہ گویا علیک السلام جو ہے وہ زمانے جاہلیت میں کافروں اور مشرکوں کے درمیان ایک سلام رائج تھا، کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپس میں بھی علیک السلام کہتے تھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مردوں کو علیک السلام کہتے تھے، آپس میں کوئی دوسری بات تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اس سے ایک بات معلوم ہوئی، وہ بات یہ معلوم ہوئی کہ جب ہمارے سامنے دو طریقے ہوں، ایک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکھلایا ہوا، میں نے عرض کیا نا کہ اگر علیک السلام بھی کوئی کہیں تو سلام تو ادا ہو جائے گا، تو یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے کہ آپ کسی کو علیک السلام کہیں گے تو گناہ ہوگا، ایک مسنون چیز ہے. مگر مسنون چیز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور طریقہ بتلایا، کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم السلام علیکم پہلے کہ، عربی کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ زید آیا، اور آپ یہ کہیں کہ آیا زید، تو بات تو ایک ہی ہو گئی. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے السلام علیکم، اور دوسروں کا طریقہ ہے علیک السلام. تو اس سے پتا یہ چلا کہ فرض اور واجب تو اپنی جگہ پر ہے ہی، مگر مستحب اور سنت عمل جو ہے اس میں بھی ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنایا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا جائے. ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ جب آپ رات کو سونے کے لیے جائیں تو آپ پہلے وضو کیجئے، جیسا کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، یعنی با وضو ہو جائیے. اگر پہلے ہی سے وضو ہے تو کوئی حرج نہیں، مگر استنجے کا تقاضا ہے اور وضو کی ضرورت ہے، با وضو ہو جائیے. اس کے بعد بستر میں لیٹ جائیے، اور بستر میں لیٹ کر دائیں طرف کروٹ کر کے جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق سو جائیے. دائیں طرف منہ کرنا ہے، اور یہ ہتھیلی جو ہے وہ دائیں رخسار کے نیچے کر کے سو جائیے. اور سونے کے بعد یہ پڑھیے، اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت زہری الیک لا منجا رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. یہ دعا پڑھ لیجیے، اور کہا کہ اس دعا کے بعد دنیا کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اب اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جائیے، اس کے بعد اب دنیا کی بات نہیں. تو فین مت مت علی الفطرت، اگر رات کو تیری موت آ گئی تو تو حسن خاتمہ کے ساتھ جائے گا. بہت سے لوگ مر جاتے ہیں نیند ہی میں. تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے یہ دعا یاد کر لی, ہو گئی یاد, حافظ بہت قوی تھی تو کہا کہ میری دعا دوبارہ سن لیجیے. تو پڑھ کر سنائی, اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ورسولک الذی ارسلت. مانا تو ایک ہی ہوا نا کہ میں ایمان لایا, آمنت بکتابک الذی انزلت, میں ایمان لے آیا آپ کی اس کتاب پر جو آپ نے اتاری ہے, ونبیک الذی ارسلت, اور آپ کے اس نبی پر ایمان لے آیا جو آپ نے بھیجا ہے. مگر ونبیک الذی کی جگہ پر صحابی نے سناتے ہوئے غلطی ہو گئی اور یہ کہا کہ ورسولک الذی ارسلت, اور میں ایمان لے آیا آپ کے اس رسول پر جو آپ نے بھیجا. تو بات تو ایک ہی ہو گئی, نبی کو بھیجا, رسول کو بھیجا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ونبیک الذی ارسلت, کہ معنی ایک ہی ہے مگر دعا میں نے جو سکھائی ہے وہ ورسولک الذی ارسلت نہیں ہے, میں نے سکھائی ہے ونبیک الذی ارسلت. میں نے جو لفظ استعمال کیے وہ کرو, معنی ایک ہی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر گوشے میں, زندگی کے ہر مرحلے میں, زندگی میں کسی بھی جگہ پر قدم اٹھاتے ہوئے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کس طرح کیا تھا. اور بہت سی سنتیں تو ہمیں معلوم ہی ہیں مگر پھر بھی عمل نہیں کرتے, بہت سی سنتوں سے ہم ناواقف ہیں. تو ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے اس کا مطالعہ کر لیجئے. اس کے بعد ہے شمائل کبرا, انگریزی میں بھی چھپ گئی ہے, بہت اچھی کتاب ہے, اس کا مطالعہ کیجئے. شمائل ترمذی ہے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, اس کا مطالعہ کیجئے. اور ان کتابوں کا مطالعہ کر کے جو جو سنتیں سیکھتے چلے جائے اس پر عمل کیجئے. جو شخص جتنا اپنی زندگی کو سنت طریقے کے مطابق بنائے گا وہ اللہ تعالی شانہ کی نظر میں اتنا ہی محبوب ہوگا. دیکھو کسی کو پھل پسند ہو, پھل فروٹ, اور ہر قسم کے پھل اسے پسند ہے, ہر قسم کے فروٹ, وہ آپ کے یہاں مہمان آ جائے اور آپ ایک بول میں, ایک ٹرے میں سیب کاٹ کر کے لے آئیں تو وہ بول اس کی نظر میں محبوب ہوگا, اس لیے کہ اس میں وہ چیز ہے جو جس سے اسے محبت ہے. دوسرے شخص کے یہاں آپ گئے اور وہ بول کے اندر سیب اور ناشپاتی, ایپل اور پیر دو کاٹ کر کے لے آیا, تو پہلے پیالے سے یہ پیالہ آپ کو زیادہ محبوب ہوگا. تیسری جگہ چلے گئے تو وہ چار قسم کے پھل کاٹ کر کے لے آیا, یہ تیسرا پیالہ آپ کو پہلے دو سے زیادہ محبوب ہوگا. تو جس ذات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوں وہ ذات اللہ کو بہت محبوب ہوتی ہے, اس لیے کہ اللہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں بہت پسند تھی. تو جس شخص کے اندر جتنی زیادہ سنتیں ہوں گی وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوگا. اور پھر اس کا ہمیں جو فائدہ ہوگا, اس لیے کہ ہر سنت کا دنیاوی فائدہ بھی ہے, اخروی فائدہ بھی ہے, ظاہری فائدہ بھی ہے, باطنی فائدہ بھی ہے, مادی فائدہ بھی ہے, روحانی فائدہ بھی ہے, ہمیں جو فائدہ ہوگا وہ اپنی جگہ پر. تو ہمیں جو ہے اپنی زندگیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے آراستہ کرنا چاہیے. دیکھو انہوں نے کہا کہ علیک السلام یا رسول اللہ, تو کہا کہ لا تقل علیک السلام فإن علیک السلام تحیۃ الموت قل السلام علیک. وہ طریقہ اختیار کرو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اور اس سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ جب ہم کسی مسلمان بھائی کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں تو ہمارے دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ یہ چونکہ شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے اس لیے اس کا دنیا اور آخرت کا نقصان ہے. تو ہمیں پیار محبت سے اس کو اس بات کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، پیار محبت سے، اس کا دل نہ ٹوٹے، اس کا دل نہ ٹوٹے. کبھی کبھی دل ٹوٹ جاتا ہے پیار محبت سے. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ وہ دینی اعتبار سے اتنی پستی میں ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ کہنے سے ایسی بات اس کی زبان سے نکل آئے گی کہ کفر میں مبتلا ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر کسی کو آپ نے پیار محبت سے کہا کہ بھائی اپنے چہرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنا لو، یہ کیا ڈاڑی ڈاڑی آپ لوگ کرتے رہتے ہیں؟ ایسے جملے اگر نکل گئے تو دیکھنے کا کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہوتی مگر ان کے دلوں میں داڑھی کی قدر بہت ہے، تو ایسے شخص سے جب آپ کہیں گے تو وہ ذرا شرمندہ ہو جائے گا، اس کے دل میں ایسی خواہش پیدا ہوگی اور دل دل میں اللہ سے دعا کرے گا کہ اللہ اب اس کی ہمیں توفیق دے دیجیے. ہمارا مزاج ایسا ہو گیا ہے کہ سامنے والا کا دل ٹوٹے نہ ٹوٹے ہمیں بہت شرم آتی ہے کسی کو کہنے کی. اصل بات یہ ہے کسی کو کوئی اچھی بات کہنے کی شرم ہمیں آتی ہے، تو ہمیں شرم آتی ہے تو ہم یہ بہانہ نکال دیتے ہیں کہ اصل میں کسی کو توڑنا نہیں چاہیے، ٹوٹ جائے گا. یہ تو ٹھیک ہے کہ مصلحت وغیرہ دیکھیں. جیسے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آتا جاتا تھا، چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، پیار محبت کا معاملہ ہو گیا، وہ بھی حضرت کو بہت چاہنے لگا. تو حضرت نے ایک دن کہا کہ بیٹے تمہارے چہرے پہ اگر داڑھی آ جاتی تو تم کتنے اچھے لگتے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کتنے خوش ہوتے. دوسرے دن سے اس نوجوان نے آنا ہی بند کر دیا. یا تو اس کا دل ٹوٹا ہوگا، کھوٹا لگا ہوگا، مگر بظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ کھوٹا نہیں لگا تھا، اس کو حضرت سے محبت بہت زیادہ تھی تو منہ دکھانا ذرا بھاری لگا اسے، تو داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا. اور اب یہ کہ حضرت کے پاس کیسے جاؤں؟ اسی لیے میں اپنے دوست احباب سے کہا کرتا ہوں کہ جن بزرگوں سے ہمارا تعلق ہو کچھ بھی کرو مگر ان کے پاس آنے جانے کو مت چھوڑو. اس لیے کہ آنے جانے کو اگر آپ نے چھوڑ دیا تو سمجھو کہ بہت بڑی خیر سے آپ محروم ہو گئے، آپ نے وہ ہدایت کا دروازہ بند کر دیا. غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، دین پر عمل نہ ہو سکے، آنا جانا بند مت کرو. آج جو طاقت نہیں ہے عمل کرنے کی، آتے جاتے رہنے سے، ان کی صحبتوں کی برکت سے ایسی قوت آ جائے گی کہ انشاءاللہ 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 5 مہینے کے بعد کسی نہ کسی وقت ہدایت پر آ جاؤ گے، مگر آنا جانا بند مت کرو. میرے استاد محترم مرشدی حضرت اقدس مولانا محمد ہاشم صاحب دامت برکاتہ، انہوں نے ایک مرتبہ ایک عجیب بات مجھ سے بیان فرمائی. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو پہلے بعد ہوتا ہے، بعد دوری، کسی سے پہلے دوری ہوتی ہے بعد، کہ روزانہ آتے تھے، ہفتے میں ایک دفعہ آتے تھے، مہینے میں ایک دفعہ آتے تھے، تو آہستہ آہستہ شیطان اور نفس کی تصویر سے دوری ہوئی. پہلے دوری کا مطلب یہ کہ ہر روز آنے کے بجائے اب ہفتے میں ایک دفعہ آنے لگے، ہر مہینے آنے کے بجائے اب ہر 3-4 مہینے کے بعد آنے لگے، اب یہ 3-4 مہینہ پھر 6 مہینے پر جائے گا. تو بعد جب ہوتا ہے دوری، تو فرمایا کہ دوری کی وجہ سے انقطاع ہو جائے گا، یعنی بالکل کٹ جائے گا. پہلے دوری ہوگی، روزانہ آتے تھے، پھر ہفتے میں ایک مرتبہ، پھر 2 ہفتے میں ایک مرتبہ، پھر مہینے میں ایک مرتبہ، دوری انقطاع بالکل کٹ جائے گا. پیر بھاری ہو جاتے ہیں، منہ دکھانے میں شرم آتی ہے یار بہت، یہ سب نفس اور شیطان کی طرف سے. ورنہ تجربہ یہ ہوتا ہے کہ اگر 1 سال کے بعد بھی جاتے ہیں تو ان کی ہماری طرف توجہ ہوتی ہے تو ہمیں گلے لگا لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، انقطاع ہوتا ہے. دوری سے انقطاع. اور انقطاع جب ہو جاتا ہے، جب آدمی کٹ جاتا ہے 1 سال 2 سال 3 سال، تو وہاں سے کٹ گئے تو ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی کے ساتھ تو بیٹھنا ہے، یا اگر کسی کے ساتھ نہ بھی بیٹھے تو ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، نہ ان کو منہ دکھانا ہے، نہ ان کے حلقے کو منہ دکھانا ہے. اب تو اب عقل جو ہے اپنا کام کرتی ہے اور ان کے بارے میں سوچتی ہے تو بہت چیزوں میں اختلاف نظر آتا ہے کہ یار وہ اس طرح کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں معلوم ہوتا، ان کی یہ بات کچھ صحیح معلوم نہیں ہوتی. تو حضرت فرمائے کہ پہلے بعد ہوتا ہے، اس کے بعد انقطاع، انقطاع کے بعد اختلاف. اختلاف کا کیا مطلب؟ لڑنا جھگڑنا نہیں، اختلاف کا معنی کہ ان کے ذہن اور آپ کے ذہن میں فرق آنے لگے، یہ اختلاف. پہلے ان کی باتیں جو بالکل درست لگتی تھی اب وہ الٹی لگے گی آپ کو. اور کہا کہ اختلاف کے بعد آگے کا درجہ ہے، اللہ اس سے بچائے، پھر مخالفت آ جائے گی، پھر زبان سے بولے گا بھی یار چھوڑو یار. اور مخالفت میں وہ باتیں بھی کہے گا جو اس کے ذہن میں الگ ہے، اور اپنی طرف سے زائد بھی بولے گا. ارے ہم وہاں جاتے تھے بیٹھتے تھے، ہمیں پوچھو نا، تفصیل کچھ نہیں بیان کرتے ایسے لوگ، ایسا مجمل چھوڑ کر سامنے والوں کے دلوں میں ڈاؤٹ پیدا کر. ارے چھوڑو نا یار، زیادہ نہ بولنا ہی بہتر ہے. تو اس لیے بزرگوں سے، علماء سے جب تعلق کسی سے پیدا ہو جائے، کسی اللہ والے سے، اللہ والے کی سے میری مراد کسی ایسے شخص سے، کسی ایسے عالم سے، کسی ایسے نیک عام آدمی سے کہ جس کا تعلق حق تعالی شانہو سے ہے، جو اللہ کا ولی ہے، جو صالح ہے، متقی ہے، تو اس سے انقطاع نہیں ہونے دینے کا. ہماری غلطی ہو جائے ڈانٹ ڈپٹ سن لو، تماچا بھی مارے تو کیا حرج ہے، مگر وہ خیر کا دروازہ بند نہ کرو. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری اصل میں بزدلی یہ ہے کہ ہم کسی کو بھلائی کی بات کہہ نہیں سکتے، اور بھلائی کی بات نہیں کہہ سکتے تو اس میں بہانہ ہم کیا کرتے ہیں. ہاں تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بس اس نے آنا بند کر دیا، تو دو تین دن کے بعد کسی نے کہا کہ حضرت اس لڑکے نے آنا بند کر دیا، نظر نہیں آتا. تو حضرت نے بہت افسوس سے کہا کہ اصل میں غلطی میری ہو گئی، توا ابھی گرم نہیں تھا اور میں نے روٹی ڈال دی. توا گرم نہ ہو اور روٹی ڈال دو تو چپک جاتی ہے. تو کہا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے دل میں اتنی محبت میری پیدا ہو گئی ہے کہ اب میں داڑھی کے لیے کہوں گا تو یہ رکھ لے گا، مگر معاملہ ذرا الٹا ہو گیا. تو دیکھو مصلحتیں بھی ہے، وہ ٹوٹ نہ جائے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کی زبان سے کوئی کفریا کا اس کا بھی خیال کرنا ہے، مگر ہر جگہ کے اوپر ہم اسی کو بہانہ بنا کر ہماری جو کمزوری ہے اسے چھپاتے ہیں، یہ تو صحیح نہیں ہے نا. ہمیں پتا ہے کہ ان کو میں یہ بات کہوں گا تو ان کو برا لگنے والا نہیں ہے، پھر بھی ہم نہیں کہتے. کیوں نہیں لگتے؟ کہ خود کو شرم آتی ہے کہ یار ان کو میں کیسے کہوں. تو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دینا چاہیے، اس سے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری بغلوں میں رہتے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہماری بیویاں ہیں، ہمارے بھائی بہن ہیں، ہمیں بہت چاہنے والے لوگ ہیں جو ہر وقت دائیں بائیں آگے پیچھے رہتے ہیں، اور ہمیں ان میں نقص نظر آتا ہے، اور ہم کہہ بھی سکتے ہیں، کہیں گے تو ممکن ہے کہ وہ ایمبارس ہو جائے مگر کھوٹا نہیں لگے گا ان کو، وہ شرمندہ ہو جائے مگر کھوٹا نہیں لگے گا، اور ہم ان کو نہیں کہتے. اور کل ان کا جب انتقال ہوگا تو ہمارے نہ کہنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے، تو قیامت کے دن ہم ان کو کیا منہ دکھائیں گے. اور اگر یہ ہے کہ کسی کو کہنے سے اس کو کھوٹا لگے گا، ٹوٹ جائے گا، تو یہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا طریقہ سیکھو کہ کیسے کیا جائے. جیسے دو نوجوان لڑکوں کے بارے میں ہے کہ ایک بڑے میاں کو دیکھ رہے تھے، وضو کر رہے تھے، تو وضو میں ان کی ایڑی جو ہے یہاں خشک رہ گئی، تو ان دونوں نے کہا کہ بڑے میاں وضو کر رہے ہیں اور نماز تو ان کی ہونے والی ہے نہیں، یہ تو ان کا بہت بڑا نقصان ہوگا، ہمیں کچھ کرنا چاہیے. تو کہا کیا کریں ہم، یہ تو بڑے ہیں، ہم کہنے جاوے ڈانٹ دیا ہمیں، کھوٹا لگ گیا ان کو، گستاخی ہو گئی. تو کہا کہ طریقہ اس کا ذہن میں آیا، دونوں گئے اور کہا کہ ہمارا دونوں کا اختلاف ہو گیا ہے وضو کے بارے میں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا طریقہ صحیح ہے، میں کہتا ہوں کہ ہمارا طریقہ صحیح ہے، تو ہم لڑ رہے ہیں کب سے، تو آپ پر نظر پڑ گئی کہ آپ وضو فرما رہے ہیں، تو ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بڑے میاں ہیں، سالہ سال سے وضو کرتے ہیں، ان کو ہم سے زیادہ وضو کا طریقہ بہتر معلوم ہوگا، تو ایسا کرتے ہیں کہ تم بھی ان کو وضو کر کے دکھاؤ، میں بھی وضو کر کے دکھاؤں. تو پھر وہ جو فیصلہ کرے کہ کس کا وضو ہے، اب ان دونوں کا وضو تو صحیح تھا، مگر دونوں نے وضو کرتے ہوئے سمجھایا کہ جب ہاتھ دھوئے تو یوں نیچے کوہنی کے نیچے بھی اچھی طرح سے ہاتھ رگڑنا چاہیے، تین مرتبہ دھونا چاہیے، اور یہاں آئے تو کہا کہ یہ خشک رہ جاتا ہے تو یہاں پر اچھی طرح سے یوں ہاتھ پھیرنا چاہیے. تو دونوں کا وضو دیکھ کر کے بڑے میاں کہنے لگے کہ بھائی تم دونوں کا وضو تو صحیح ہے، غلط تو میرا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو جب ایک شخص جو ہے دل میں ایک فکر پیدا کرتا ہے، فکر، تو اللہ تعالی شانہ خود اس کے اوپر القا فرماتے ہیں. ایک بات سے بات نکلتی جا رہی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کا آپس میں مشورہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، کہ نماز کے لیے لوگوں کو کس طرح بلایا جائے، اس لیے کہ جماعت کا پتہ کیسے چلے لوگوں کو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس زمانے میں گھڑی تو تھی نہیں. تو مختلف رائے لوگوں نے دی، مختلف رائے دی، اور حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کو خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کا طریقہ بتلاؤں؟ تو کہا کہ ہاں بتلائیے. تو کہا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو یہ خواب دیکھا. تو کہا بس یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے اور ہم جو مشورہ کر رہے تھے اس میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، تو بس یہ طریقہ ہے، بلال کو بلاؤ. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ یہ بلال یہ کلمات سیکھو. کلمات سکھائے گئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کھڑے ہو کر کے مؤذن اذان کہیے. اس پر سب سے پہلا جو سوال قائم ہوا وہ یہ ہے کہ خواب دیکھا عبداللہ ابن زید نے، ان کو سارے کلمات معلوم تھے، انہی کو کہہ دیتے کہ اوپر چڑھ جاؤ اور بولو، حضرت بلال کو کیوں بلایا؟ دیکھو حدیثیں خود پڑھنے سے حل نہیں ہوتی، یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں ہمیں تو یہ سوال بھی پیدا نہ ہوتا، مگر دیکھو محدثین کو سوال پیدا ہوا کہ حضرت بلال کو کیوں بلایا. تو اس کا جواب مختلف لوگوں نے مختلف جوابات دیے. ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو دو سوال قائم ہوتے ہیں ان کا بہترین جواب دیا ہے. شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل میں اللہ کا نام پکارنے کے لیے مکی زندگی میں بلال حبشی نے جتنی تکلیفیں اٹھائی تھی اتنی کسی نے نہیں، احد احد پر جو مارے انہوں نے کھائی تھی وہ کسی نے نہیں. اور یہ بہت بڑا اعزاز تھا کہ اللہ کا نام ممبر سے یہ منارے سے بلند کر کے لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلائیں، بڑی فضیلتیں آئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذنین جو ہے وہ قیامت کے دن بڑے اونچے مرتبے پر ہوں گے، بڑی اونچی گردن والے ہوں گے، بہت عزت والے ہوں گے، وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ مؤذنین جنہیں ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس ملک میں تو نہیں مگر انڈیا افریقہ وغیرہ میں مؤذن جو ہے وہ کیئر ٹیکر کو کہتے ہیں. میرا افریقہ جانا ہوا تو میں نے وہاں لوگوں کو مشورہ دیا، انڈیا میں بھی یہ مشورہ دینا چاہیے کہ یہ مسجد کی صفائی کے لیے جس شخص کو آپ رکھتے ہیں اس کو مؤذن مت کہو، مؤذن صاحب. اور مؤذن صاحب کے کیا نام، کیا کام، اذان کہے وہ، اقامت کہے وہ، جھاڑو دے مسجد کو، دھوئے مسجد کو، حوض کو صاف رکھے، بیت الخلاء کو صاف رکھے، یہ مؤذن. تو میں نے ان سے کہا کہ اس کو کیئر ٹیکر کہو، مسجد کا خادم کہو، اور جس طرح ہمارے انگلینڈ میں ہوتا ہے اس سے مسجد کے سارے کام کرواؤ، اور جہاں تک اذان کا تعلق ہے تو اذان کوئی بھی دے دے، یہ بھی اگر دینا چاہے تو کسی وقت دے دے، مگر ایسے آدمی سے جس کا کام لوگوں کی نظر میں گھٹیا ہے، حالانکہ مسجد کی خدمت بھی بہت اونچی چیز ہے مگر لوگ گھٹیا نظر سے دیکھتے ہیں، تو ایسا کام کرنے والا جو لوگوں کی نظر میں گھٹیا ہو اس کو اذان جیسا منصب دیا جائے، اور پھر اذان جیسا منصب دے کر کے بھی اس کو گھٹیا ہی سمجھا جائے، یہ تو بہت غلط بات ہے. انگلینڈ میں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، کیا ایسا نہیں ہے، اچھے اچھے لوگ. اسی وجہ سے جب مسجد نور میں ہم ذمہ دار ہوئے تو ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ علماء کو بھی اذان کہنے کے لیے میں کہوں، علماء کو بھی. اور مجھے یاد پڑتا ہے یہاں یا وہاں میں نے بھی اذانیں کہی ہیں، تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ اذان کے بارے میں ایک گھٹیا پن ہے یہ دور ہو جائے. اذان تو بہت اونچا منصب ہے، اذان بہت اونچی چیز. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں مؤذنین کی. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تابعی کو غالباً یہ کہا کہ تو جو ہے جنگلوں میں بکریوں کو چراتا ہے تو وہیں پر نماز پڑھتا ہوگا، تو جب تو وہاں نماز پڑھنے کا وقت آئے تو تو بہت زور سے اذان کہنا، بہت زور سے. بھائی کیوں بہت زور سے؟ تو کہا کہ اذان کہنے والا جب اذان کہتا ہے تو اس کی آواز جس جس مخلوق تک پہنچتی ہے وہ ساری مخلوق قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گی کہ اللہ کا مومن بندہ ہے. تو بہرحال یہ اعزاز تھا، بہت اونچا اعزاز حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو دیا گیا. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو احد احد جو قربانی اللہ کے نام کی خاطر دی تھی تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ سٹیٹس اور یہ پوزیشن تو دے دو بلال کو. تو دوسرا سوال قائم ہوتا ہے اس پر کہ جب بلال ہی کو یہ سٹیٹس دینا تھا تو خواب بلال ہی کو کیوں نہیں دکھایا, عبداللہ ابن زید کو کیوں دکھایا؟ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پر بہت کام کی بات فرمائی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ, اور یہ حقیقت ہے کہ جو شخص جس کام کے بارے میں جتنی زیادہ فکر کرتا ہے اللہ تعالی راہیں اس کے دماغ اور قلب پر کھولتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے یہاں اجتماع ہے اس ہفتے مسجد نور میں نوجوانوں کے بارے میں, اللہ تعالی اس میں برکت عطا فرماوے اور لوگوں کے قلوب کو متوجہ فرمائے اور ہمارے نوجوانوں کو بڑی تعداد میں اللہ کے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت کے عام ہونے کا اس کو ذریعہ بنائے. اب ہمارے جو مسجد نور کے ساتھی ہیں اس کام میں لگے ہوئے, تو ان میں سے جو جتنی زیادہ فکر کرے گا کہ زیادہ سے زیادہ بچے نکلے اور ان کے زندگیوں میں زیادہ سے زیادہ دین آئے, اس کے ذہن میں آئیڈیا بھی زیادہ آئے گی کہ کیسے ان کو نکالا جائے اور نکالنے کے بعد ان پر کیسے جماعت میں محنت کی جائے. اور جو زیادہ غور و فکر نہیں کرے گا وہ اسی سسٹم میں رہے گا جس سسٹم میں وہ چل رہا ہے سالہ سال سے, کوئی نئی ترکیب نہیں آئے گی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بیان میں, سمجھانے میں, گشت میں, اس طرح مجلسوں میں بہت ساری مثالیں دے دے کر سمجھاتے ہیں, الگ الگ مثالیں آتی ہیں. یہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ کوئی مشق کر کے وہ اچانک مثال آ جاتی ہے. تو جو فکر سے بات کرتا ہے اللہ تعالی شانہ اس کے اوپر القا فرماتے ہیں. تو کہا کہ جتنے صحابہ تھے ان صحابہ میں سب فکر لے کر کے سوئے کہ یار یہ مسئلہ حل ہو جانا چاہیے ہماری جماعت کی نماز کا, کہ کیسے لوگوں کو بلائے. سب سے زیادہ فکر عبداللہ ابن زید کو تھی, اور چونکہ سب سے زیادہ فکر ان کو تھی اس لیے اللہ نے ان پر القا فرمایا. تو فکر رکھو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہو اور زندگی میں سنت آئے. تو ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ جب کسی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھو تو پیار محبت سے ان کو سمجھاؤ, اور طریقہ خود بخود آئے گا اگر آپ فکر کریں گے تو, کہ میرے بیٹے میں یہ غلطی ہے مگر ذرا غصے والا بھی, اب میں کیا کروں؟ اللہ سے دعا مانگو. میں پوچھتا ہوں کہ آپ ایسے ہی آپ نے کتنی مرتبہ دعا کی اپنے بیٹے کے لیے کہ اللہ میرے بیٹے کو, اساتذہ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے شاگرد کا جو مسئلہ ہے آپ نے کتنی مرتبہ دعا کی؟ ڈانٹ ڈپٹ سزائیں, اسی سے کام تھوڑا ہوتا ہے. اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اس لیے کہ قلوب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس سے پتا چلا کہ اس نے کہا کہ علیک السلام یا رسول اللہ, کہا لا تقل علیک السلام لا تقل فإنها تحیۃ الموتى. اس سے ایک بات دوسری معلوم ہوئی کہ جب کسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے تو معروف کی محبت اس کے دل میں بٹھانے کے لیے آپ کے پاس اس کا کوئی فائدہ ہو تو وہ بیان کر دو, اور منکر کی برائی بٹھانے کے لیے کوئی فائدہ ہو جو اسے سمجھ میں آ جائے تو اسے بیان کر. دیکھو آپ نے کیا فرمایا, لا تقل علیک السلام, علیک السلام مت کہو, فإنه تحیۃ الموتى. دیکھو دل میں برائی, اس لیے کہ یہ تو مردوں کا سلام ہے, تاکہ دل میں یہ برائی بیٹھ جائے کہ او بھائی علیک السلام نہیں کہنے کا. قل السلام علیک, السلام علیک کہو. اور دوسری بات اس سے کیا معلوم ہوئی کہ ہماری زندگی کے ہر مرحلے میں ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہمارے پاس ہے اور دوسرا کوئی طریقہ ہے تو دوسرا طریقہ کتنا ہی آسان کیوں نہ ہو اور کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو اور کتنا ہی لذت والا کیوں نہ ہو, ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. ہمارے بزرگوں میں حدیث کا ذوق اتنا تھا, حدیث کا ذوق اتنا تھا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید حضرت مولانا خلیل احمد سہاران پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت فلاں عمل میں سنت طریقہ کیا ہے. دیکھو عام آدمیوں کو بھی یہ فکر ہوتی تھی, تو حضرت مولانا خلیل احمد سہاران پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد غالباً, کہا کہ فنات عمل میں سنت طریقہ کیا ہے. تو حضرت مولانا خلیل احمد سہاران پوری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے ہیں, تو آپ نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے. تو کہا بس وہی سنت ہے. یعنی مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی دیکھنے کے بعد اتنا یقین ہو گیا تھا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کوئی کام سنت کے خلاف نہیں کر سکتے. تو یہ نہیں کہا کہ وہ بتاؤ کہ کیسے تم نے حضرت کو کرتے ہوئے دیکھا اور پھر یہ کہتے کہ حضرت تو ایسے سنت کے بہت پابند تھے مگر سنت طریقہ یہ نہیں ہے, اصل یہ ہے, یا یہ کہ ہاں حضرت نے جو کیا وہی یہ نہیں کیا. اتنا یقین. تو ہمارے بزرگوں کے اعمال سے استدلال کیا جاتا تھا کسی عمل کے سنت ہونے پر. بہت کام کا جملہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کے عمل کو دلیل سمجھا جاتا تھا کہ یہ چونکہ اس طرح کر رہے ہیں اس لیے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ سنت ہی ہوگا, اس لیے کہ سنت کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر وارنٹ جاری کیا گیا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے, ان کو گرفتار کر لیا جائے. تو ان کی تفتیش میں نکل پڑی پولیس, انگریز کا دور تھا, تو اس میں پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اسی مسجد میں پہنچ گئے جہاں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے, اور انہوں نے پوچھا کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی کو تم نے دیکھا؟ وہ پہچانتے نہیں تھے حضرت کو. تو حضرت جو ہیں وہ دو چار قدم ذرا ان سے گفتگو, مولانا قاسم نانوتوی کو آپ لوگ تلاش کر رہے ہیں, اس طرح بات کرتے کرتے دو چار قدم ہٹ گئے اپنی جگہ سے. تو کہا کہ تھوڑی دیر پہلے یہی تھے. ایسے موقع پر بھی جھوٹ نہیں, جہاں جھوٹ بولنے کی جائے تھوڑی دیر ابھی یہاں تھے. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی اب آپ چھپ جائیے, اس لیے کہ آپ کی تو جان بھی خطرے میں ہے, یہ پھانسی پہ بھی چڑھا سکتے ہیں آپ کو, سولی پہ چڑھا سکتے. چھپ گئے حضرت, چھپ گئے, اور تین دن کے بعد پھر باہر نظر آ گئے. کہا کہ بھئی آپ باہر, ابھی تو آپ کی تلاشی ہو رہی ہے آپ کے لیے. تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بھی خطرے میں تھی جب آپ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے, اور آپ بھی چھپ گئے تھے غار ثور میں, مگر سنت یہ بتاتی ہے کہ تین دن سے زیادہ آپ نہیں چھپے تھے. جیل میں چلے جائیں گے مگر سنت یہی ہے کہ تین دن کے لیے چھپا جائے بس. تو ہمارے بزرگوں میں ایک خاص چیز جو تھی, بہت سی اور چیزوں کے علاوہ جو خاص چیز جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں ممتاز ہے, اتباع سنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جو ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کا. اللہ تعالیٰ شانو ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ